وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. شریعت، ہماری شریعت دو حصوں میں منقسم ہے. شریعت کے دو حصے ہیں، ایک کو حدود شریعت کہتے ہیں، قانون شریعت کہتے ہیں، اور ایک کو مزاج شریعت کہتے ہیں. ایک ہے شریعت کے قوانین بندھارن، شریعت کے قوانین، اور ایک ہے شریعت کا مزاج اور اس کا منشا. شریعت چاہتی کیا ہے، اس کی اندر سے رضا کیا ہے. تو دو چیزیں ہیں، ایک قانون شریعت اور ایک منشا شریعت. قانون شریعت کو سمجھیں، نماز کا پڑھنا یہ قانون شریعت ہے، لیکن اسی نماز کے ساتھ ساتھ شریعت کا منشا کیا ہے؟ منشا یہ ہے کہ آپ میں عاجزی انکساری آ جائے، آپ میں فنائیت آ جائے، آپ میں جھکاؤ آ جائے. یہ ہے منشا شریعت، مزاج شریعت. زکوٰۃ دینا یہ قانون شریعت ہے، نہیں دیں گے مجرم بنیں گے. لیکن اس کے پیچھے شریعت کا منشا کہ آپ کا یہ مزاج بن جائے کہ جب بھی کوئی بے کس بے سہارا آئے تو جو ہو سکے ہم اس کی مدد کریں، آپ کے دل میں غریبوں کی ہمدردی آ جائے. یہ ہے زکوٰۃ کا منشا. تو ایک ہے قانون زکوٰۃ اور ایک ہے منشا زکوٰۃ، مزاج زکوٰۃ. جانور کی قربانی کرنا یہ حکم شرع ہے، قانون شرع ہے قربانی کے موقع پر، لیکن اس کے پیچھے شریعت کی ایک چاہت ہے، ایک منشا ہے، ایک اس کا مزاج ہے، اور وہ یہ کہ آپ کے اندر ہر طرح کی قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، وقت کے لحاظ سے، مال کے لحاظ سے. یہ دو تین مثالوں سے آپ نے اتنا سمجھا کہ ایک ہے قانون شریعت، شریعت کے سارے قوانین. شریعت کے سارے قوانین پہ تو چلنا ضروری ہے، نہیں چلتے تو مجرم بنتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں. اور ایک ہے شریعت کا منشا، اللہ کی چاہت. تو کبھی کبھی شریعت ہمیں کسی بات کی اجازت تو دیتی ہے، لیکن شریعت کا منشا کچھ اور ہوتا ہے، اس کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے. مثال کے طور پہ آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی، قانون یہ ہے کہ آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، یہ قانون شریعت ہے. لیکن شریعت کا منشا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اسے آپ معاف کر دیں. یہ معاف کر دینا یہ منشا شریعت ہوا. تو خلاصہ نکال لیجئے کہ اللہ نے ہمیں آپ کو پورے 23 سال کے زمانے میں دھیرے دھیرے، آہستہ آہستہ، تدریجن جو شریعت اللہ نے ہمیں دی ہے، وہ تمام تر شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہے قوانین قانون شریعت اور ایک ہے مزاج شریعت. یاد رکھیے گا کہ معاشرے کا حسن، کسی بھی سماج اور معاشرہ اور کسی بھی ماحول کا بہتر سے بہتر ہونا اسی وقت ہوگا جبکہ مزاج شریعت کو ہمیشہ سامنے رکھا جائے کہ شریعت کا منشا کیا ہے. اس میری بات کو ذہن میں بیٹھا کر مدینہ کی طرف چلیے. جب مکہ مکرمہ میں شریعت نازل ہو رہی تھی، قرآن نازل ہو رہا تھا، تو پوری دنیا میں اور جہاں جہاں خبریں پھیل رہی تھیں وہاں لوگوں کے ذہن میں کچھ سوالات تھے کہ یہ کیا مذہب ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا رہن سہن کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے. یہ ایک سوالات تھے بہت سارے علاقوں میں. اور یہ فطری بات ہے، کوئی بھی ایک نئی تنظیم، کوئی نیا طریقہ نکلتا ہے اگر، تو دور سے دیکھنے والوں کے ذہن میں کچھ کوسچن مارک ہوتے ہی ہیں، یہ کیا ہے یہ. جب مکے کا ماحول تنگ ہوا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا موقع آنے لگا، تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ صحابہ کا قافلہ ہجرت کرتا ہوا مدینہ جائے گا تو مدینہ میں کفار و مشرکین بھی تھے اور اطراف میں یہود بھی تھے، کچھ نصارہ بھی تھے، اور یہود کے بڑے بڑے قبیلے تھے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ قافلہ وہاں پہنچے گا تو پہنچتے ہی ان کے ذہن میں بہت سے سوالات آئیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں، کیسے ہیں، ان کا رہن سہن کیسا ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہجرت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل 15 پارے میں دوسرے رکو سے لے کر چوتھے رکو تک تقریباً 18 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایسی باتیں نازل فرمائی جس سے پوری شریعت اور پورے اسلام کا سماجی زندگی، آپسی زندگی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی زندگی، گھر سے لے کر باہر، تجارت، ان تمام تر کی آپس کی جو زندگی ہو سکتی ہے، ان تمام تر زندگی اور طریقوں کو سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں اللہ نے پہلے ہی نازل کر دیا. اور یوں کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کے وہاں جانے سے پہلے اور ہجرت کے واقعہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اسلامی سماج، مسلم سماج کی زندگی گزارنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں، ان تمام طریقوں کو اللہ نے ان آیتوں میں جمع کر دیا ہے تاکہ تم دیکھ کر سمجھ جاؤ ان آیتوں کو کہ یہ جو صحابہ کرام کی جماعت ہے اور یہ شریعت ہے، اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے. چنانچہ آپ دیکھیں، اور سب سے پہلے ابتدا کی ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سب سے پہلے اپنے خالق و مالک کو پہچانو. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ حسن اخلاق کی ابتدا اور معاشرتی زندگی کی شروعات کی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ظاہر ہے دنیا کی ہر قوم اور دنیا کا ہر طبقہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح کا حسن سلوک کو پسند کرتا ہے. یہاں دیکھیے منشأ شریعت ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے، اور یہاں اشارے اشارے میں وہ بات کہہ دی جو کسی مذہب نے نہیں کہی. اور بات یہ کہہ دی کہ سب سے پہلے اللہ کا تذکرہ، اس کے بعد والدین کا تذکرہ، اس میں اشارے میں کہہ دیا دنیا میں اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ تمہارے لیے قابل تعظیم، انسانوں میں کوئی سب سے زیادہ قابل تعظیم اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ تمہارے والدین ہی ہو سکتے ہیں. کتنی زیادہ اہمیت دی ہے ماں باپ کو. تو گویا ان آیتوں میں، سورہ بنی اسرائیل کی آیتوں میں ایک اسلامی معاشرے، پاکیزہ معاشرے کیسے ہوں گے اس کو گزارنے کا طریقہ بتایا گیا. اس سے اندازہ لگائیں کہ قانون شریعت کے ساتھ ساتھ اللہ نے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مزاج شریعت کو، منشأ شریعت کو، شریعت کی چاہت کو ہمیشہ پیش نظر رکھا ہے. اب یہاں ایک بات اور سمجھیے، پوری دنیا میں الحمدللہ اسلام پھیلا مگر قانون شریعت کے بجائے زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے وہ حدود شریعت کے بجائے، زیادہ تر جو اسلام پھیلا ہے وہ منشأ شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے. ہمارے اسی ملک میں لوگ آئے، نماز پڑھتے رہے، نماز کا پڑھنا یہ قانون شریعت ہے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جن نمازیوں کو یہاں کے بھائیوں نے دیکھا، پھر یہی دیکھا کہ دو آدمی ایک پلیٹ میں ساتھ کھا رہے ہیں، پھر یہ دیکھا بڑا آدمی چھوٹے کو سلام کر رہا ہے، مالدار جو ہے چھوٹے کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، اور غصے اگر ہو گئے تو ایک دوسرے کو معاف کر رہا ہے. یہ جو حسن اخلاق دیکھا لوگوں نے، اسی حسن اخلاق سے لوگ دامن ایمان میں داخل ہوئے، اور یہی حسن اخلاق اور پاکیزہ معاشرتی زندگی لوگوں کے ایمان میں داخل ہونے کا ذریعہ بنا ہے. بلکہ ایک بہت بڑے مفکر نے بڑی عجیب بات کہی ہے، کہیں تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ کسی نمازی کے نماز کو دیکھ کے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہو. بڑی عجیب بات ہے، کہیں تاریخ میں یہ بات نہیں ملتی کہ پورے قبیلہ کے روزے دار ہونے کی بنا پر کوئی بہت بڑا قبیلہ مومن ہو گیا ہو، نہیں ملتی یہ بات. اور ہر جگہ یہ بات ملتی ہے کہ اہل ایمان کے حسن اخلاق، پاکیزہ زندگی، اچھا معاشرہ، اس کو دیکھ کر پورا کا پورا قبیلہ اور علاقہ ایمان میں داخل ہوا ہے. اس لیے اس سے ہماری اس کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ حسن معاشرت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ، جن پر اللہ تعالی نے دین کی محنت کا ایک عجیب انداز کھولا، جو کامیاب بھی ہوا، مقبول بھی ہوا، اور پوری دنیا میں اس کا فائدہ پہنچا. حضرت اپنے خواص میں خاص بات کہتے تھے، خاص لوگوں میں، دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے ما علیکم اور ایک ہے ما لکم. عربی جملہ ہے، ما علیکم اور ایک ہے ما لکم. ما لکم کا مطلب تمہارا اس پر کیا حق ہے، تمہیں اس سے کیا لینا ہے، اور ما علیکم کا مطلب ہے تمہارے اوپر کیا ہے. فرماتے تھے دین کے کام کرنے والوں، ایمان والوں، ہمیشہ ما علیکم کا خیال کرو کہ تمہارے اوپر جو حق ہے اس حق کو ادا کرنے کی کوشش کرو، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرو، اس میں ذرہ برابر کوتاہی نہ کرو. بار بار تاکید فرماتے تھے ما علیکم پر نظر رکھو، جو چیزیں تمہارے اوپر لازم ہیں، جو چیزیں تمہیں کرنی ہیں، ان چیزوں کا لحاظ رکھو. ما لکم تیرے واسطے جو ہے، دوسروں سے جو تو لے سکتا ہے، اس کو نظر انداز کرو. کہ مومنانہ شان یہی ہے کہ ہمیشہ وہ ما علیکم پر نظر رکھتے ہوئے عمل کرے، اور ما لکم کی بات جہاں پر آئے وہاں وسعت ظرفی، کشادہ ظرفی، دلوں کا کشادہ کرنا، اس طرح سے زندگی گزارے. اس لیے ضرورت ہے کہ جہاں ہمیں نماز ملی، روزہ ملا، حج ملا، زکات ملی، وہیں اس کے منشے کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اپنے دلوں میں سماحت، اپنے دلوں کے اندر کشادگی انسان کو پیدا کرنا چاہیے. حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے انتقال کے وقت قریب آیا تو کچھ لوگ گئے اور ان کے موت کے نشانات نظر آ رہے تھے، تو کچھ لوگ گئے تو دیکھا چہرہ بہت حشاش بشاش ہے، تر و تازہ ہے، مسکرا رہے ہیں. تو کسی نے کہا ابو جندل آپ کو پتا ہے کہ آپ کا آخری وقت ہے؟ کہا بالکل پتا ہے، بالکل پتا ہے کہ میرا آخری وقت ہے. تو کہا آپ اتنے مسکرا رہے ہو، اتنے خطرناک گھاٹی میں جا رہے ہو؟ کہا نہ، مجھے میرا اللہ عذاب نہیں دے گا. کہ کیوں، کس بات کی گارنٹی؟ کہ دو باتیں میں نے ہمیشہ سامنے رکھی. پہلی بات، ہمیشہ میں نے اپنی زبان کو بکواس سے بھی پاک رکھا، بلا وجہ کی باتوں سے اپنی زبان کو پاک رکھا. اب ظاہر ہے کہ جو بندہ خدا اپنی زبان کو بکواس سے، بلا وجہ کی باتوں سے بچائے گا، وہ غیبت اور چغلی سے اور بچائے گا. اور دوسرے نمبر فرمایا کہ میں ہمیشہ ہر شخص سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہوں، اور ہر ایک کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور کشادگی رکھتا ہوں. مجھے یقین ہے میرے اللہ سے کہ میرے اس دو عمل پر، زبان کی پاکیزگی اور دل کی کشادگی، اس دو عمل پر اللہ تعالیٰ میری مغفرت ضرور فرمائیں گے. لہذا عبادت کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق کا ہونا، عبادت کے ساتھ ساتھ کشادہ ظرفی کا ہونا، یہ انسان کے نہایت ضروری ہے. کشادہ ظرفی کی ایک مثال سمجھیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں گشت لگاتے تھے، امیر المومنین تھے، تو کسی مکان سے کچھ گانے جیسی آواز آئی، گیت کی آواز آئی. عمر فاروق، بہرحال جلال تھا ہی آپ میں، تو آپ ایک دم سے اندر پیچھے کے دروازے سے کود گئے، پیچھے کے دروازے سے کود گئے. اچھا، رات میں اور گیت کی آواز، اور وہ بھی کسی عورت کی آواز. اور تھا یہ کہ وہ تابعی تھے اور ان کی ایک باندی تھی، اور ان کا موڈ فریش نہیں تھا، तो बांदी से कहा कुछ गीत सुनाओ, तो वो गीत सुना रही है, बांदी है। लेकिन उमर फारूक को कुछ शुभा हुआ, डाउट हुआ कि ये क्या गीत और सारंगी चल रही है, तो अंदर से पीछे से कूद कर गए, और जैसे कूद कर गए तो कहा कि अच्छा ये उमर, ये आपकी उम्र इतनी लंबी उम्र, बूढ़े हो गए और ये सब हो रहा है। तो उस बड़े मियां ने क्या कहा, उमर फारूक अगर मैंने गलती की है तो मुझसे एक गलती हुई, मगर आप अमीर मोमिनीन हैं, आपसे तीन गलती हुई है, आपसे तीन गलती हुई। उमर फारूक ने सुना मेरे बारे में कहता है कि मुझसे तीन गलती हुई, तो एकदम से ठिठक के खड़े हो गए। फरमाया अल्लाह कुरान में कहते वला तजस्ससु, किसी के टोह में मत पड़ो। आप रास्ता चल रहे थे, दीवार से कान लागे टोह में पड़े कि कौन मुसलमान क्या कर रहा है, ये टोह में पड़े, टोह में पड़ना गलत है कि नहीं है। अच्छा दूसरा कहने लगा कि कुरान करीम में है कि जब किसी के मकान में जाओ तो दरवाजे से जाओ, पीछे से मत आओ, और आप पीछे से कूद कर आए। अच्छा अब और ठिठक गए। फिर उसके बाद कुरान करीम में है कि जिसके यहां जाओ इजाजत लेकर जाओ, सलाम करके इजाजत लेकर जाओ, आप बगैर इजाजत के आके। आप अंदाजा लगाएं जरा, अमीरुल मोमिनीन है, बादशाह है वक्त है, एक बूढ़ा आदमी, उसने कहा अगर आपकी निगाह में मेरी यह गलती है कि मैं अपनी बादी से गीत सुन रहा हूं, तो उसके मुकाबले में आपने तीन गलती की। उमर फारूक फौरन झुक गए, और झुकने के बाद फौरन से माफी चाही, और बाहर निकले तो रो रहे थे, रो रहे थे, और कहने लगे अगर ये बंदा माफ ना करता तो मेरा मामला कितना संगीन हो जाता। अल्लाहु अकबर, यह है कुशादा ज़र्फ़ी। अमीरुल मोमिनीन का ख्याल नहीं रहा, अमीरुल मोमिनीन का ख्याल नहीं रहा, बल्कि इस बात का ख्याल कि मुझसे कोताही हुई है मुआशरती जिंदगी में, एक समाजी जिंदगी में, कि समाजी और मुआशरती जिंदगी यह है कि कोई इंसान किसी के तजस्सुस में ना पड़े, टोह में ना पड़े, किसी के घर जाए तो सामने से जाए, पीछे की तरफ से ना जाए, जाना ही हो तो इजाजत लेकर जाए, यह समाजी जिंदगी है। लिहाजा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की यह जिंदगी बताती है, यही उमर फारूक जिनके बारे में आपने सुना कि अगर अल्लाह के, अगर कोई प्यारे नबी के बाद नबी होता तो उमर फारूक को अल्लाह नबी बना देते। यही उमर फारूक की बात सुनिए कि एक अयास इब्ने सलमा एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि मैं हज में जाने लगा तो मैं मिलने के वास्ते आया उमर फारूक से, मिलने के वास्ते उमर फारूक से आया, तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा अच्छा हज में जा रहे हो, कहा कि हां जा रहा हूं, आओ मेरे साथ आओ, और अपने घर ले गए, और घर ले जाकर मुझे 600 दिरहम दिया, 600 दिरहम दिया। तो मैंने पूछा हजरत ये क्या बात है, तो कहने लगे एक साल हो गया तेरी मुलाकात नहीं हुई, एक साल से तेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं तेरी तलाश में था, मैं तेरी जुस्तुजू में था, तलाश में था, एक साल हो गया, मैं बहुत बेताब था, परेशान था कि एक साल पहले चलते चलाते हमने तुझे कोई सख्त बात कह दिया था, मैंने तुझे कोई सख्त बात कह दिया था, उस वक्त से मुझे अंदेशा था कि शायद तुझे तकलीफ पहुंची हो, इसलिए अब ये 600 दिरहम मैं दे रहा हूं, उसके बदले तू मुझे माफ कर दो। अल्लाहु अकबर, ये है कुशादा ज़र्फ़ी कि मामूली दर्जे की कोई बात किसी से कह दी, इस बात का धड़का लगा रहा कि शायद उसको तकलीफ पहुंची होगी और अल्लाह मुझे माफ ना करे। इंसान जब इबादतों के साथ साथ हुस्ने अखलाक को, मिजाज शरीयत को सामने रखता है तो उसकी जात से कभी किसी इंसान को तकलीफ नहीं पहुंचती, और तकलीफ अगर पहुंचती भी है तो फिर इंसान उससे माफी तलाफी कर लेता है। आखिरी बात सुन लीजिए, हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत अबू दर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु की दो बीवी थी, एक को उम्मे अबू दर्दा सुगरा कहते हैं और एक को कुबरा कहते हैं। ये जो सुगरा हैं ये बयान करती हैं कि एक रात मेरे बिस्तर से उठ गए और उठने के बाद एकदम से मुसल्ले पर बैठे, नमाज पढ़ते रहे और पूरी रात अल्लाह से एक ही दुआ करते रहे, ए अल्लाह मुझे हुस्न अखलाक अदा कर दे, ए अल्लाह मुझे हुस्न अखलाक, हुस्न सीरत अदा कर दे, अच्छी जिंदगी, पाकीज़ा जिंदगी अदा कर दे। जब सुबह हुई तो मैंने अपने शौहर से पूछा कि आप पूरी रात यही दुआ कर रहे थे, क्या बात है? तो उन्होंने क्या बात कही, तुझको पता नहीं है, तुझको पता नहीं कि कल मीजान अदल में, मैदान महशर में जब पलड़े रखे जाएंगे और आमाल वजन किए जाएंगे तो तमाम आमाल में सबसे ज्यादा वजनी अगर कोई अमल है جس کا سب سے زیادہ وزن اور ویٹ سب سے زیادہ ہوگا، سب سے زیادہ، وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے۔ حسن اخلاق کو حدیث پاک میں سب سے زیادہ وزنی کہا گیا ہے، گویا نماز کی فضیلت اپنی جگہ، روزے کی فضیلت اپنی جگہ، لیکن اسی کے ساتھ حسن اخلاق جس کا تعلق معاشرتی زندگی سے ہے، سماجی زندگی سے ہے، خاندانی اور گھریلو زندگی سے ہے، یہ حسن اخلاق کا وزن سب سے زیادہ ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا، تجھ کو پتا ہے حسن اخلاق والا کبھی کبھی پوری رات سوتا رہتا ہے اور اس کی مغفرت ہو جاتی۔ تو بیوی نے کہا کہ عجیب سی بات ہے۔ تو حضرت ابو دردا نے فرمایا کہ بات یہ ہے، جو آدمی حسن اخلاق رکھتا ہے، حسن اخلاق کی وجہ سے کسی نہ کسی کا دل اس سے خوش رہتا ہے، کسی نہ کسی کا دل اس سے خوش رہتا ہے۔ اب جس کا دل خوش ہے، اللہ اسے تہجد کی توفیق دیتے ہیں، یہ بندہ سو رہا ہے، اور جس کا دل حسن اخلاق کی وجہ سے خوش ہوا، اللہ اسے تہجد کی توفیق دیتے ہیں، وہ بندہ تہجد پڑھتا ہے، اور تہجد پڑھ کر جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کا نام یاد دلا دیتے ہیں، وہ بندہ اپنی دعا میں سونے والے کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کی برکت سے اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ یہ ہے حسن اخلاق۔ عام انسانوں کے دل کو خوش کرنے پر اگر جنت مل سکتی ہے تو ماں باپ اپنے خاندان کے بڑے اور پڑوسی اور رشتہ دار کا دل آدمی اگر خوش رکھے تو کیوں جنت نہیں مل سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں ان اصولوں کو سمجھنے اور اس راستے سے جنت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جز اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ وجل آخرتنا خيرا من الاولى۔ لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ رب کریم، ہم نے صرف اور صرف نماز روزے کو ہی تیری رضا کا ذریعہ سمجھ لیا۔ اے اللہ، یہ نماز روزہ بھی تیرے ہی فضل سے ہے، تیرے ہی کرم سے ہے۔ اللہ، ہم سے تو کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ، ہمیں پوری شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، منشأ شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے مزاج سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حسن اخلاق عطا فرما دے، حسن اخلاق عطا فرما دے۔ حسن اخلاق کی بنا پر والدین کی دل کی دعاؤں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اپنے گھر کے بڑوں کی دل کی دعاؤں سے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اقربا رشتہ دار کے دل کی خوشیوں سے اللہ نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، ہمیں دین کا خادم بنا دے، دین کا داعی بنا دے، ہر ایک کے لیے خیرخواہ بنا دے، ہر ایک کے لیے معاون بنا دے، ہر ایک کا خدمت گزار بنا دے۔ دین دنیا کے اعتبار سے اللہ ہمیں سب سے زیادہ بہتر انسان بنا دے۔ اے اللہ، گناہوں سے بچنے والا بنا دے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔